السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کا نقشہ کھینچا ہے جو جب کسی ابتلاء یا امتحان میں پڑھتے ہیں تو ان کا ایمان کبھی ڈاوا ڈول نہیں ہوتا بلکہ ابتلاؤں کے ساتھ ان کے ایمانوں میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے اور پہلے سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں. ان آیات کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے صبر اور صلات کے ساتھ مدد مانگو یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے، ان لوگوں کو جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ جیسا کہ پہلی آیت سے ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو صبر اور صلاۃ کی تلقین فرمائی ہے۔ گویا یہ دو خصوصیات ایسی ہیں جو ایک مومن میں ہونی چاہیے، اور خاص طور پر ان کا اظہار مشکلات کے وقت یا ابتلاء کے وقت ہونا چاہیے۔ یہ بظاہر مختصر الفاظ ہیں لیکن اس کے وسیع معنی ہیں۔ صبر کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ انسان تکلیف پہنچنے پر شکووں اور رونے دھونے سے بچے، اور ابتلاء کو بغیر کسی شکوے اور شکایت کے برداشت کرے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ یہ شکوے اور کسی نقصان پر رونا جذباتی حالت میں بعض دفعہ ایسے فکرات پر منہ سے نکلوا دیتا ہے جو خدا تعالیٰ سے شکوہ اور کفر بن جاتے ہیں۔ دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ ثبات قدم دکھاؤ، ثابت قدمی دکھاؤ۔ تیسری معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے ان پر عمل کرو، اور پھر اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نواحی سے بچاؤ، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے بچاؤ۔ بس صبر میں دو ذرائع استعمال کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ برداشت، ہمت، حوصلہ رکھتے ہوئے ہر تکلیف اور مشکل اور امتحان پر ثابت قدم رہو، کوئی تمہارے قدموں میں کبھی لغزش نہ آئے، تمہارے ایمان میں لغزش نہ آئے۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی جو ہیں ان پر نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارو اور خدا تعالیٰ کے آگے جھکے رہو۔ اور پھر صبر کے ساتھ ہی صلاۃ کا لفظ استعمال کر کے دعاؤں کی طرف توجہ کرنے کی مزید تلقین فرمائی۔ مختلف اوقات میں، مختلف لغات میں صلاۃ کے جو معنی دیے گئے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے، یہ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ نماز کی طرف توجہ کرو، نماز کے علاوہ بھی دعاؤں پر زور دو، دین پر مضبوطی سے قائم رہو، استغفار کی طرف توجہ کرو، ذکر الہی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کی طرف توجہ کرو، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ بس اس آیت میں ایک حقیقی مسلمان کی یہ خوبی بیان فرما دی کہ ہمیشہ ابتلاء اور مشکلات میں کامل صبر اور حوصلے سے تکالیف کے دور کو برداشت کرو، کسی حالت میں بھی تمہارے نیک اعمال بجا لانے اور اعلیٰ خلق کے اظہار میں کمی نہ آئے، اور نمازوں اور دعاؤں اور ذکر الہی اور درود شریف پڑھنے کی طرف اس تکلیف کے دور میں، ابتلاء کے دور میں زیادہ توجہ دو۔ اور اس سوچ اور عمل کے ساتھ جب تم خدا تعالیٰ کی مدد مانگو گے اور اس پر استقلال سے قائم رہو گے، مستقل مزاجی دکھاؤ گے، تو پھر ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ ابتلاؤں کا دور جو عارضی ہے تمہیں کامیابیوں اور فتوحات سے ہمکنار کرے گا۔ ایک مومن کا آخری سہارا تو خدا تعالیٰ کی ذات ہے، یا تو کوئی احمدی نعوذ باللہ یہ کہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا, اور یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ جہاں تک جہاں خدا تعالیٰ پر ایمان کمزور ہوا تو وہاں وہ احمدی نہیں رہتا, خود احمدیت ختم ہو جاتی ہے, اسلام اس کے دل سے نکل جاتا ہے. بس جب ایک احمدی مسلمان کا خدا تعالیٰ پر ایمان بالغیب ہے تو اس بات پر بھی کامل یقین ہونا چاہیے کہ میرا ہر حال میں سہارا خدا تعالیٰ کی ذات ہی ہے. بس ابتلاؤں اور امتحانوں میں جو دشمن کی طرف سے مختلف طریقوں سے ہم پر آتے ہیں, عقل مندی کا تقاضا بھی ہے اور ایمان کا بھی یہی تقاضا ہے کہ پھر اس ہستی سے تعلق میں پہلے سے زیادہ بڑھیں جو جائے پناہ بھی ہے اور ان ابتلاؤں اور امتحانوں سے نجات دلانے والی بھی ہے. اور جب ابتلاؤں میں صبر اور دعاؤں میں خاص رنگ رکھ کر ہم خدا تعالیٰ کے آگے جھکیں گے تو وہ جو سب پیار کرنے والوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے, جو اس ماں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے, جو اپنے بچے کی ہر تکلیف کو اس کی محبت سے مغلوب ہو کر دور کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں یہ کہہ کر کہ ان اللہ مع الصابرین اس طرح توجہ دلائی ہے کہ میں تو یقیناً تمہاری مدد کروں گا, جو صبر کرنے والے ہوں گے ان لوگوں کی مدد کروں گا جو صبر کرنے والے دعا مانگنے والے ہیں, لیکن تم نے بھی استقلال کے ساتھ اگر میری مدد چاہتے ہو تم تو تمہیں بھی استقلال کے ساتھ میری بندگی کا حق ادا کرنا ہوگا, اور بندگی کا حق ادا اسی طرح ہوگا جس طرح کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ ابتلاؤں میں اپنے پائے ثبات کو کبھی لغزش نہ آنے دو اور خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاؤ. یہ ذمہ داری ہے آج ہر احمدی کی, جیسا کہ میں گزشتہ خطبوں میں بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ پاکستان میں بھی اور بعض عرب ممالک میں بھی اور ہندوستان کے بعض علاقوں میں بھی احمدیوں پر بعض سخت حالات آئے ہوئے ہیں یا پیدا کیے جا رہے ہیں ان پر. پاکستان جیسے حالات تو کہیں بھی نہیں, وہاں تو بہت زیادہ حالات بگڑ رہے ہیں, ظلموں کی بعض جگہ انتہا ہوئی ہے پاکستان میں, آئے دن مولوی کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں اور حکومت بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے, یا بعض جگہوں پر حکومتی کرندے اور افسران جو ہیں افراد جماعت پر سختیاں کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے. بعض جگہوں میں دوسرے ملکوں میں بھی جمعہ اور نمازیں پڑھنے پر پابندی ہے احمدیوں پر, حکومتی ایجنسیوں کی طرف سے ان کو بلا کے کہا جاتا ہے کہ تمہیں نمازیں نہیں پڑھنی, جمعہ نہیں پڑھنا, جمع نہیں ہونا. لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے کہا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے حالات میں پہلے سے بڑھ کر ایمان میں مضبوطی پیدا کرو, اور یہ مضبوطی پیدا کرتے ہوئے ظاہری اعمال کو بھی بہتر کرو اور عبادتوں کے معیار بھی بہتر کرو, اور پھر دیکھو کہ کس طرح خدا تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے آتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ پاک ہو جاؤ, کہ انسان پاک کو تب پاتا ہے کہ خود پاک ہو جاؤ, یعنی اللہ تعالیٰ کی تو پاک ذات ہے, اور اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے خود پاک ہونا بھی ضروری ہے. فرمایا کہ مگر تم اس نعمت کو کیوں کر پا سکو, اس کا جواب خود خدا نے دیا ہے, جہاں قرآن کریم میں فرماتا ہے وستعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی نماز اور صبر کے ساتھ خدا سے مدد چاہو. نماز کیا چیز ہے؟ وہ دعا ہے جو تسبیح، تحمید، تقدیس اور استغفار اور درود کے ساتھ تضرع سے مانگی جاتی ہے. سو جب نماز پڑھو تو بے خبر لوگوں کی طرح صرف عربی الفاظ کے پابند نہ رہو. وہ لوگ جو عربی نہیں جانتے ان کو فرمایا کہ اپنی زبان میں بھی دعائیں کرنی چاہیے. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو تو بجز قرآن کے جو خدا کا کلام ہے، اور بجز بعض ادعیہ معصورہ کے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، باقی اپنی تمام دعاؤں میں اپنی زبان میں ہی الفاظ متضرعانہ ادا کرو، تضرع اختیار کرتے ہوئے تضرع والے الفاظ اختیار کرو، ادا کر لیا کرو، تا ہو کہ تمہارے دلوں پر اس عجز و نیاز کا کچھ اثر ہو. اپنی زبان میں دعا کرو گے تو دل سے الفاظ جو نکل رہے ہوں گے اس میں اسی سے تضرع پیدا ہوگا، اور وہ دل سے نکلے ہوئے الفاظ ہوں گے. بس دعاؤں میں ایک خاص اضطراب پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور جب یہ اضطراب پیدا ہو جائے تو پھر خدا تعالیٰ اپنے بندے کے حق میں بہترین رنگ میں دعا قبول فرماتا ہے. جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. کون کسی بےکس کی دعا سنتا ہے جب وہ اس سے، یعنی خدا سے دعا کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور وہ تم اور تمام دعا کرنے والے لوگوں کو ایک دن زمین کا وارث بنا دے گا. بس جو دعائیں ایک خاص حالت میں اور اضطراب سے کی جائیں وہ ایک ایسا رنگ لانے والی دعا ہوتی ہیں جو دنیا میں انقلاب برپا کر دیا کرتی ہیں، اور جن کو خدا تعالیٰ کے راستے میں امتحانوں اور ابتلاؤں سے گزرنا پڑ رہا ہو ان سے زیادہ خدا تعالیٰ کو کون پیارا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے ساری تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے کہ تم صبر اور دعا سے ان ابتلاؤں کو برداشت کرتے چلے جاؤ، ایک دن تم ہی زمین کے وارث کیے جانے والے ہو. بس آج کل کے یہ امتحان جن سے ہم بھی گزر رہے ہیں، جیسے ہم نے بتایا پاکستان میں خاص طور پر، یہ قربانیاں جو کر رہے ہیں یہ ضائع جانے والی نہیں. یہ قربانیاں جو ہم بھی کر رہے ہیں یہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ ایک رنگ لانے والی ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ بغیر کسی شکوے کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے ان امتحانوں سے گزرتے چلے جائیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ابتلاء اور امتحانوں میں سے گزرنے والے کی انتہا جو ہے وہ جان کی قربانی تک بھی جا سکتی، لیکن یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر جو لوگ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں ان کا جانیں قربان کرنا ایک عام آدمی کے قتل ہونے کی طرح کا قتل نہیں ہے. اسلام کے ابتدائی دور میں تو جنگوں کے ابتدائی زمانے میں جب جنگیں نہیں ہو رہی تھیں اس وقت بھی قربانیوں کی بے انتہا مثالیں نظر آتی ہیں، اور پھر جب دوسرا دور آیا جب جنگیں ٹھوسی گئیں مسلمانوں پر اس وقت بھی ایسی بے شمار مثالیں ہیں مومنوں کی جن میں جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے، اور ہر دو طرح سے جو قتل ہوئے مسلمانوں کے یہ قتل ہونے والے لوگ جو تھے انہوں نے خدا تعالیٰ کے دین کی بقا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، توحید کے قیام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور خدا تعالیٰ نے پھر ان کی قربانیوں کو قبول فرماتے ہوئے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں مردہ نہ کہو, وہ تو زندہ ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑے مقصد کی خاطر قربانی دی ہے. ہر آن جہاں خدا تعالیٰ سے کے ہاں ان جانے قربان کرنے والوں کے اجر بڑھتے چلے جاتے ہیں, وہاں ان کی قربانیوں کو یاد کر کے مومنین کی جماعت جو ہے انہوں نے بھی ان کے ناموں کو زندہ رکھا اور رکھنا چاہیے, کیونکہ ان شہداء کے ناموں کو زندہ رکھنا جماعت مومنین کی زندگی کی بھی ضمانت بن جاتا ہے. اس مثالوں کو سامنے رکھ کر پھر مومن جو ہیں دوسرے وہ بھی دین کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں کہ کس طرح قربانیاں کرنے والوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اور جس قوم میں قوم کی خاطر جان دینے والے موجود ہوں وہ قومیں پھر مرا نہیں کرتی, اور پھر جو خدا تعالیٰ کے دین کی خاطر جانے قربان کرنے والے ہوں ان کے ساتھ تو خدا تعالیٰ کی خاص تائیدات ہوتی ہیں. آج مسیح موعود کے زمانے میں مذہبی جنگوں کا تو خاتمہ ہے, تو کیا خدا تعالیٰ کی راہ میں اب کوئی قتل نہیں ہوتا؟ جو مرنے کے بعد خود بھی ہمیشہ کی زندگی پائے اور مومنین کی زندگی کے بھی سامان کرے. جب آخرین نے اولین سے ملنے کے معیار قائم کرنے تھے تو یقیناً خدا تعالیٰ کی راہ میں جانوں کے نذرانے پیش کرنے تھے. بس ان آخرین نے جنہوں نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی جانے قربان کرنے کے نمونے دکھائے سرزمین کابل میں, اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, اور جانوں کے نذرانے پیش کر کے دائمی زندگی کے راستے دکھائے ہمیں, اور اس کے بعد آج تک افراد جماعت خدا تعالیٰ کی خاطر جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے نمونے قائم کرتے چلے جا رہے ہیں. اور ہر شہید احمدی کے خون کا ہر قطرہ جہاں ان کی اخروی زندگی کے میں ان کے اخروی زندگی میں ان کے درجات کو بلند کرتا چلا جا رہا ہے, وہاں جماعتی زندگی کے بھی سامان پیدا کرتا چلا جا رہا ہے. بس اگر یہ دشمن سمجھتا ہے کہ اسے جماعتی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں یا ایمانوں کو کمزور کر رہے ہیں تو یہ دشمن کی بھول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم شعور نہیں رکھتے, جو سطحی نظر سے دیکھنے والے ہیں ان کو اس بات کا فہم ہی نہیں ہے کہ جو انقلاب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت میں پیدا کیا ہے وہ مالی اور جانی نقصان سے رکنے والا نہیں. اب اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ آخر کار اسی جماعت نے اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا میں قائم کرنا ہے. بس آج بھی جماعت کی خاطر دی جانے والی ہر شہادت جماعت کے ہر فرد مرد عورت بچے بوڑھے میں ایک نئی روح پھونکتی ہے. ہر شہادت کے بعد افراد جماعت کی طرف سے جو میں خط وصول کرتا ہوں ان میں اخلاص و وفا اور قربانیوں کو پیش کرنے کے نئے انداز پیش کیے جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہمیں حیرت ہوتی ہے ان کی اخلاص و وفا کو دیکھ کر. بس یہ مخالفین کو خام خیال ہے کہ ان کے احمدیوں کو جان و مال کو نقصان پہنچانے سے احمدی اپنے ایمان سے پھر جائیں گے.
نہیں، بلکہ جیسا کہ میں نے بتایا ہر امتحان ایمانوں میں مضبوطی پیدا کرتا ہے، یا ان مخالفین کے خیال میں وہ اس مخالفت کی وجہ سے احمدی تو ختم کر دیں گے، تو یہ بھی ان کی خام خیالی ہے. جماعت کو تو بعض قوانین کی وجہ سے پاکستان میں یا بعض ملکوں میں تبلیغ کی پابندی ہے، لیکن جماعت کی مخالفت میں رونما ہونے والے واقعات ہماری تبلیغ کے راستے خود بخود کھول دیتے ہیں، اور کئی لوگ براہ راست یہاں خط لکھ کر بیعت کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، پاکستان میں بھی، دوسرے عرب ممالک سے بھی. بس یہ مخالفتیں بھی ہمیں ترقیات کی طرف لے جانے والی ہیں. بس یہ مخالفین چند جانوں کو تو ختم کر سکتے ہیں، مالوں کو تو لوٹ سکتے ہیں، ہماری عمارتوں کو تو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہماری مسجدوں کی تعمیر تو رکوا سکتے ہیں، لیکن ہمارے ایمانوں کو کبھی کمزور نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ امتحان اور ابتلاء اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اگلی آیت میں ان تمام قسم کے نقصانوں کا تفصیل سے ذکر کر کے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے، فرمایا تمہیں خوف سے بھی آزمائیں گے، اگر تم صبر اور دعا سے اس خوف کی آزمائش سے گزر گئے تو تمہیں خوشخبری ہو کہ تم انعامات کے وارث بننے والے ہیں. اور خوف کس قسم کے ہیں؟ ہر وقت کے دشمن کے حملوں کا بھی خوف ہے، مولویوں کی شرارتوں کا بھی خوف ہے، دراصل بات پہ مقدمات ہونے کا بھی خوف ہے، حکومتوں کے قوانین کا خوف ہے، حکومتی افسران کی دھمکیوں کا خوف ہے، لیکن مومن کسی قسم کے جتھوں، پارلیمنٹوں کے فیصلوں سے ڈر کر یا کسی قسم کے خوف جو ظاہر جو میں نے بتائے ہیں ان سے خوف کھا کر اپنے ایمان کو نہ ضائع کرتے ہیں نہ ان میں کمزوری پیدا کرتے ہیں. پھر بھوک کے ذریعے سے آزمانا ہے، جیسا کہ وسیع پیمانے پر اس کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں، اب بھی کدو کا واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن 74 میں جماعت کے خلاف جو حالات پیدا کیے گئے تھے اور اس میں یہ سختیاں کی گئی تھیں احمدیوں پر کہ نہ کسی کو یہ اجازت تھی کہ احمدی گھروں تک کھانے پینے کا سامان پہنچا سکے، اور نہ احمدیوں کو گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت تھی کہ بازار سے جا کر کھانے پینے کا سامان لینے، اور اگر نکلی جائیں تو پھر دکانداروں پر پابندی تھی کہ ان کو کسی قسم کی کھانے پینے کی چیز نہیں دینی. پھر مالوں کا لوٹنا ہے، آج کل بھی احمدیوں کے مالوں کو مالوں پر قبضہ کرنے اور ان کو ہڑپ کرنے کی جو بھی کوششیں ہو سکتی ہیں کی جاتی ہیں، اور کوئی احمدی اپنے مال کو حاصل کرنے کے لیے قانونی طور پر بھی کوشش کرے تو بعض دفعہ ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ یہ قادیانی ہے، اور اس نام سے ہی کہ یہ قادیانی ہے یا احمدی ہے، بعض انصاف پر کی کرسی پر بیٹھنے والے لوگ جو ہیں وہ یا انتظامی افسران بھی جو ہیں احمدیوں کی دادرسی نہیں کرتے، جماعتی طور پر بھی 74 میں ربا کی زمین کا ایک حصہ حکومت مولویوں کے سپرد کر دیا، ان کو قبضہ دلوا دیا جہاں آج کل مسلم کالونی آباد ہے، اور کچھ عرصہ پہلے جماعت کی زرعی زمین جو ٹی آئی کالج کے ساتھ تھی نئے کیمپس کے، اور ربا کی ایک اوپن اسپیس جو دارالنصر میں ہے اس پر بھی ناجائز قبضہ کر لیا حکومت نے، یہ فیصلہ کر کے یہ ہماری جگہ. پھر اولادوں اور جانوں کے ذریعہ آزمایا جاتا ہے، بچوں کی تعلیمی کیریئر جو ہیں برباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسکولوں میں بچوں کو اس طرح تزہیق کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ بچہ بے دل ہو کر اسکول ہی نہ جائے. میڈیکل کالج میں کچھ عرصہ پہلے ایک فیصلہ بند یہی ہوا تھا کہ طلباء کو پڑھائی سے روکا گیا. لئیے میں جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ چار بچوں پر ظلم کرتے ہوئے انہیں جیل میں ڈالا گیا. اگر ان کے والدین بچوں کے احمدیہ سے توبہ کا اعلان کر دیتے تو وہی مقدمہ جو مولویوں نے حتیٰ کہ رسول کا ان بچوں کے خلاف بنوایا تھا فوری طور پر بدل جاتا ہے، کیونکہ وہ یہی چاہتے تھے کہ احمدی کسی طرح خوف سے اپنے ایمان سے پھٹ جائیں. تو یہ ان لوگوں کی چالیں ہیں کہ احمدیوں کو ہر قسم کے ابتلاؤں سے گزار کر احمدیت سے ہٹایا جائے، لیکن نہیں جانتے کہ احمدی تو حقیقی مسلمان ہیں اور قرآن کریم میں لکھے ہوئے ہر ہر حرف پر یقین رکھتے ہیں. انہیں تو پہلے ہی خدا تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ تمہیں ان ذرائع سے آزمایا جائے گا. بس ثابت قدم رہنا اور انجام کا انتظار کرنا اور ہر مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، یعنی ہم یقین اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یہی احمدی کا وتیرہ ہے. یہ جو دکھ دیے جاتے ہیں یا دیے جائیں گے ان پر صبر ہی ہے جو احمدی نے ہر وقت دکھانا ہے، اور صبر یہی ہے کہ دکھ محسوس تو بشک کرو لیکن اس دکھ کی وجہ سے اپنے ہوش و حواس کبھی نہ کھونا، شکوے شکایتیں کبھی نہ کرنا، بلکہ ہر نقصان پر ہر ابتلاء پر خدا تعالیٰ کی طرف نظر رکھنی، اس یقین پر قائم ہونا ہے کہ بے شک یہ ابتلاء یا امتحان ہے لیکن عارضی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں میرے حق میں انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. ہر قسم کے نقصان پر یہ سوچ رکھنی ہے کہ میری جان بھی، میری اولاد بھی، میرا مال بھی اور میری جائیداد بھی اس دنیا کی عارضی چیزیں ہیں، اور اگر یہ خدا تعالیٰ کی خاطر قربان کی جا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور رحمتوں کا پہلے سے بڑھ کر میں وارث بننے والا ہوں. جب انسان انا للہ کہتا ہے تو اس یقین پر کامل طور پر قائم ہونا چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں اور ہمارے مال اولاد جو ہیں وہ بھی خدا تعالیٰ کے ہیں. بس اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ نعمتیں جو اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں وہ واپس لے لے تو اس پر ہمیں کسی قسم کا جزا فضا کرنے اور رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ انا الیہ راجعون یعنی ہم بھی اسی کی طرف ایک دن جانے والے ہیں یہ کہتا ہے. اور جب ہم اس کی طرف جانے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اخروی زندگی میں اس دنیا سے بہتر سامان ملنے والا ہے. بس جب ایک مومن کی یہ سوچ ہوتی ہے تو دنیاوی نقصانات جو اسے کسی بھی وجہ سے پہنچ رہے ہوں اس کے لیے عارضی افسوس کا باعث تو بن سکتے ہیں لیکن زندگی کا روگ نہیں بن جایا کرتے. بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم مومن ہونے کی حالت میں ابتلا کو برا نہ جانو, اور برا وہی جانے گا جو مومن کامل نہیں ہے. قرآن شریف فرماتا ہے کہ بولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کبھی تم کو مال سے یا جان سے یا اولاد یا کھیتوں سے یا کھیتوں وغیرہ کے نقصان سے آزمایا کریں گے, مگر جو ایسے وقتوں میں صبر کرتے اور شاکر رہتے ہیں تو ان لوگوں کو بشارت دو کہ ان کے واسطے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کشادہ ہیں اور ان پر خدا کی برکتیں ہوں گی, جو ایسے وقتوں میں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ہم اور ہمارے متعلق کل اشیاء یہ سب خدا ہی کی طرف سے ہیں, اور پھر آخر کار ان کا لوٹنا خدا ہی کی طرف ہے. کسی قسم کے نقصان کا غم ان کے دل کو نہیں کھاتا, اور وہ لوگ مقام رضا میں بود و باش رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا پر خوش رہتے ہیں اور اسی میں رہنا پسند کرتے ہیں اور رہتے ہیں. ایسے لوگ صابر ہوتے ہیں, اور صابروں کے واسطے خدا نے بے حساب اجر رکھے ہوئے ہیں. بس یہ رد عمل ہے جو احمدی کا ہونا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس کا آج تک افراد جماعت نے اظہار کیا ہے, اور یہی رد عمل ہماری ترقی کی علامت ہے. اس کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. بے شک کہ ہمارا فرض ہے کہ امتحانوں اور ابتلاؤں سے بچنے کی دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت اور امتحان آ جائے تو پھر ثبات قدم بڑی اہم شرط ہے, اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے انتہا اجر حاصل کرنے والا بنائے گی. یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت کا رتبہ پانے والے ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں, صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں, اور بہت خوشخبریاں ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی خوشیوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع کر دیا ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ مشکلات کے بارے میں جو آتی ہیں مامورین کو, ان کی جماعتوں کو, فرمایا کہ مامور نہیں آتا جب جس پر کوئی مامور نہیں آتا جس پر اطلاع نہ آیا ہو. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو قید کیا گیا اور کیا کیا اذیت دی گئی, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک ہوا, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا گیا. مگر بات یہ ہے کہ عاقبت بخیر ہوتی ہے اگر خدا کی ہوتی ہے, اگر خدا کی سنت یہ ہوتی, مگر بات یہ ہے کہ عاقبت بخیر ہوتی ہے, یعنی کہ انجام, یہ ساری تکلیفوں کا جو انجام ہے وہ بہتر ہوتا ہے. اگر خدا کی سنت یہ ہوتی کہ مامورین کی زندگی ایک تنام اور آرام کی ہو اور اس کی جماعت پلاؤ زردے وغیرہ کھاتی رہے, تو پھر اور دنیا داروں میں اور ان میں کیا فرق ہوتا. اگر آرام اور صرف نعمتوں والی اور آسائش والی زندگی ہوتی اور کوئی تکلیفیں نہ برداشت کرنی ہوتی, تو فرمایا کہ پھر دنیا دار میں اور الہی جماعت میں فرق کیا رہ گیا. فرماتے ہیں کہ پلاؤ زردے کھا کر حمدن للہ و شکرن للہ کہنا آسان ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا, حمد پڑھنا بڑا آسان ہے اگر آسانیاں ہی آسانیاں ہوں, کھانے پینے کو ملتا جائے, اور ہر ایک بے تکلف کہہ سکتا ہے, لیکن بات یہ ہے جب مصیبت میں بھی وہ اسی دل سے کہے. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر جو ہے وہ اسی دل اور شوق اور جذبے سے ہونا چاہیے جیسا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ملنے پر ہوتا ہے. فرمایا مامورین اور ان کی جماعت کو زلزلے آتے ہیں, ہلاکت کا خوف ہوتا ہے, طرح طرح کے خطرات پیش آتے ہیں, کذبو کے یہی معنی ہیں. دوسرے ان واقعات سے یہ فائدہ ہے کہ کچوں اور پکوں کا امتحان ہو جاتا ہے، کیونکہ جو کچے ہوتے ہیں ان کا قدم نہ صرف آسودگی تک ہی ہوتا ہے، جب مصائب آئیں تو الگ ہو جاتے ہیں. یہ امتحان ہے کمزور ایمان والے میں اور پکے میں، جب مشکلیں آتی ہیں تو پھر ان کے قدم رک جاتے ہیں، لیکن جو مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں وہ مشکلوں میں بھی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. فرمایا کہ میرے ساتھ یہی سنت اللہ ہے کہ جب تک ابتلاء نہ ہو تو کوئی نشان ظاہر نہیں ہوتا. خدا کا اپنے بندوں سے بڑا پیار یہی ہے کہ ان کو ابتلاء میں ڈالے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یعنی ہر ایک قسم کی مصیبت اور دکھ میں ان کا رجوع خدا تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے انعامات انہی کو ملتے ہیں جو استقامت اختیار کرتے ہیں. خوشی کے ایام اگرچہ دیکھنے کو لذیذ ہوتے ہیں مگر انجام کچھ نہیں ہوتا. رنگ رلیوں میں رہنے سے آخر خدا کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. زیادہ آسائشوں میں اور رنگ رلیوں میں رہو تو اللہ تعالیٰ سے پھر رشتہ ختم ہو جاتا ہے. خدا کی محبت یہی ہے کہ ابتلاء میں ڈالتا ہے اور اس سے اپنے بندے کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے. اس ابتلاء سے اپنے بندے کی جو عظمت ہے، بڑائی ہے، اس کے ایمان کی مضبوطی ہے، وہ ظاہر ہوتی ہے. مثلا کسرا اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا حکم نہ دیتا تو یہ معجزہ کہ وہ اسی رات مارا گیا کیسے ظاہر ہوتا؟ اور اگر مکہ والے لوگ آپ کو نہ نکالتے تو فتحنا لکا فتح مبینہ کی آواز کیسے سنائی دیتی؟ ہر ایک معجزہ ابتلاء سے وابستہ ہے، اور غفلت اور عیاشی کی زندگی کو خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے. کامیابی پر کامیابی ہو تو تضرع اور ابتحال کا رشتہ تو بالکل رہتا ہی نہیں ہے، حالانکہ خدا تعالیٰ اسی کو پسند کرتا ہے. اس لیے ضرور ہے کہ دردناک حالتیں پیدا ہوں. بس اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی جانیں دیتے ہیں، اور خوشخبریاں دیتا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو. پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو میں نے تلاوت کی ہے ان میں سے آخری آیت، کہ اس بات کا پھر یہ اعادہ فرمایا ہے، پھر اسی بات کو دہرایا ہے کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کے وارث بن جائیں وہی لوگ حقیقی ہدایت یافتہ ہیں. کیونکہ صلواتوں میں ربہم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے برکتیں اور مغفرت ترجمہ ہوگا، یعنی صبر اور دعا کا مظاہرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور مغفرتوں کے ایسے نظارے دیکھیں گے جو ان روحانی جو ان کے روحانی مدارج بلند کرنے والے ہوں گے. صلواتوں میں ربہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دعائیں نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمتیں پر پہنچ رہی ہیں مومنوں کو، اور جب رحمتیں اور برکتیں پہنچ رہی ہوں تو پھر ایسے لوگوں کے پھر روحانی مدارج جو ہیں بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ان کے شامل حال رہے گی. دنیاوی نقصانات بھی خدا تعالیٰ پورے فرما دیتا ہے ایسے لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں. جائزے لے کر دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی بھی قسم کی قربانی پیش کرنے والے کسی احمدی کے ہاتھ میں مخالفین نے اپنی خواہش کے مطابق کبھی کشکول نہیں پکڑایا، نہ پکڑا سکا، بلکہ کشکول انہی کے ہاتھ میں ہے جنہوں نے احمدیوں کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، اور آئین و قانون کی اغراض کی خاطر احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے. بس اگر اللہ تعالیٰ کی اس واضح تائید کے بعد بھی سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو اور یا سمجھنا نہیں چاہتے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے. پھر اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک هم المهتدون، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور برکت کو حاصل کرنے والا ہو وہی حقیقی ہدایت یافتہ ہے. اور اس وجہ سے ہدایت پانے کی وجہ سے ہدایت میں پھر ترقی کرتے چلے جانے والا ہے. اور کیونکہ وہ مشکلات اور مصائب میں صبر اور دعا سے کام بھی لے رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت بھی فرماتا چلا جاتا ہے، جیسے میں نے کہا اس میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی لکھا کے نئے راستے انہیں دکھائے جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ قرب پانے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ محض اور محض اپنے فضل سے ہر احمدی کو مشکلات سے بچائے، لیکن اگر الہی تقدیر کے مطابق کسی کو امتحان میں سے گزرنا ہی پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ صبر اور دعا کے ساتھ اس سے گزرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہمیشہ ہماری رہنمائی بھی فرماتا رہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کی ان تکلیفوں کو دیکھتا ہوں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ان کریمانہ قدرتوں کو جن کو میں نے بذات خود آزمایا ہے اور جو میرے پر وارد ہو چکے ہیں، تو مجھے بالکل اضطراب نہیں ہوتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ خداوند کریم قادر مطلق ہے اور بڑے بڑے مصائب اور شدائد سے مخلصی بخشتا ہے، اور جس کی معرفت زیادہ کرنا چاہتا ہے ضرور اس پر مصائب نازل کرتا ہے تا اسے معلوم ہو جائے، کیونکہ وہ ناامیدی سے امید پیدا کر سکتا ہے، غرض فی الحقیقت وہ نہایت ہی قادر و کریم و رحیم ہے. ان اطلاع سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل دور ہو گئے ہم سے، اس اطلاع میں بھی وہ کریم و رحیم ہے. تیرا فرماتے ہیں گو کیسے عوارض شدیدہ ہوں، خدا تعالیٰ کے فضل کی راہیں ہمیشہ کھلی ہیں، اس کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے. ہاں اس وقت اضطراب میں توبہ و استغفار کی بہت ضرورت ہے. یہ ایک نقطہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جو شخص کسی بلا کے نزول کے وقت میں کسی ایسے عیب اور گناہ کو توبہ نسوح کے طور پر ترک کر دیتا ہے جس کا ایسی جلدی سے ترک کرنا ہرگز اس کے ارادہ میں نہ تھا، تو یہ عمل اس کے لیے ایک کفارہ عظیم ہو جاتا ہے. اگر کوئی بلا آئے، کوئی مصیبتیں آئیں، کوئی امتحان آئیں، اس وجہ سے اگر کوئی اپنی کسی برائی کو چھوڑتا ہے، کسی گناہ کو ترک کرتا ہے اور اسے سبق حاصل کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ اس کے لیے پھر ایک کفارہ عظیم بن جاتا ہے اور اس کے سینے کے کھولنے کے ساتھ ہی اس بلا کی تاریکی کھل جاتی ہے اور روشنی امید کی پیدا ہو جاتی ہے. اور جب ایسا ہوتا ہے تو جہاں انسان کا سینہ کھلتا ہے، ان بلاؤں کی وجہ سے جو اندھیرا پھیلا ہوا ہے وہ بھی روشنی میں بدل جاتا ہے اور یہ روشنی کی امید پیدا ہو جاتی ہے. بس آج کل بھی جو حالات ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا، افراد جماعت کو دنیا میں ہر جگہ دعاؤں کی طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اپنی غلطیوں پر نظر رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وصال حاصل کرنے کی کوشش کی ضرورت ہے. انفرادی کوششیں ہی ہیں جو جب ہر فرد جماعت کرتا ہے تو وہ جماعتی دھارے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور یہ اکٹھی ہو کر جب جمع ہو کر جب آسمان کی طرف جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کو کھینچ کر لاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر فرد جماعت کو اس روح کے ساتھ خاص دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جس طرف حالات جا رہے ہیں لگتا ہے کہ ابھی مزید امتحانوں میں سے احمدیوں کو پاکستان میں خاص طور پر گزرنا پڑے گا، لیکن ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتہ، یہ سمجھتے ہیں کہ احمدی آسان ٹارگٹ ہیں، اس لیے اس ذریعے سے ہم جو ملک میں دوسری افراتفری ختم کر کے توجہ صرف احمدیوں کی طرف پھیر دیں تو مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن جیسے میں نے کہا, بیوقوفوں کو پتہ نہیں کہ وہ اس احمدیوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے, بلکہ لاشعوری طور پر ان لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا بن کر جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. بس پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ دعا کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. آج میں پھر ایک شہید کے جنازہ پڑھاؤں گا جنہیں گزشتہ دنوں شہید کیا گیا. ان کا نام محمد اعظم طاہر صاحب ہے, اچ شریف کے رہنے والے ہیں. ان کے والد حکیم محمد افضل صاحب 26 ستمبر کو ان کو شہید کیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ شادی کے اپنے بھائی کے گھر سے ان کی بیٹی کی شادی, کسی بچے کی شادی تھی, اس میں شامل ہو کر اپنی بیٹی اور بچوں کے ہمراہ آ رہے تھے 8:30 بجے کے وقت. تو راستے میں ایک جگہ پر جہاں آبادی کم تھی, دو افراد نے ان کو پستول دکھا کر روکا اور موٹر سائیکل کا بیلنس نہیں رہا, نیچے گر گئے. بیٹی اور بچے زمین پر گر گئے. یہ نہیں, یہ بچوں کو اٹھانے کے لیے جب آگے بڑھے ہیں تو حملہ پھر ان کے قریب آ گئے بہت زیادہ, اور پستول ان کی کنپٹی پہ رکھ دیا. انہوں نے کہا جو تم نے لینا ہے وہ لے لو اور جان چھوڑو. لیکن انہوں نے وہیں ان کی کنپٹی پہ پستول رکھ کر فائر کیا اور وہ شہید ہو گئے. یہ طب کے پیشہ سے تعلق رکھتے تھے اور کافی ہردل عزیز تھے آبادی میں اپنی, جہاں جہاں پریکٹس کرتے تھے. حکمت پڑھی انہوں نے. موسی بھی تھے, 51 سال ان کی عمر تھی. بڑے خوش اخلاق, بالنصار, جماعت کے مخلص کارکن, اطاعت کرنے والے, مہمان نوازی کرنے والے, دعاؤں اور نمازوں کی طرف بڑی پابندی کرنے والے. آج کل سیکٹری مال کی توفیق پا رہے تھے, خدمت کی توفیق پا رہے تھے. تو ان کے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے جو یادگار ہیں. اسی طرح ان کے 5 بھائی اور بہنیں ہیں, اور ان کے 1 بھائی مربی سلسلہ بھی ہیں. والد بھی ان کے حیات ہیں. اللہ تعالیٰ شہید کے بیوی بچوں اور والدین کو صبر اور دعا کے ساتھ یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کے پیارے اور ہمارے پیارے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں ان کے وجہ سے ہم میں ہر میں سے ہر ایک کے ایمانوں میں مضبوطی پیدا ہوتی رہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھے. 2 اور شہید بھی ہیں جو جماعتی وجہ سے تو نہیں, لیکن دہشت گردی جو ملک میں آج کل عام ہے اور بڑی تیزی سے جیسا کہ میں نے کہا پھیل رہی ہے اور ملک کو 2 لخت کرنے کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں, پھاڑنے کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں. اس دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں یہ 2 شہید, جو ایک ریاض احمد صاحب اور امتیاز احمد صاحب, 2 بھائی ہیں. دونوں بھائی تھے پشاور میں جو پچھلے دنوں میں بم دھماکہ ہوا ہے بینک کے قریب, اس میں اس کی زد میں یہ لوگ آگے سڑک سے گزر رہے تھے تو وہیں ان کی موقع پہ وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک کی عمر 40 سال تھی اور دوسرا, ان کی شادی ہوئی ہے, ان کے 2 بچے ہیں, اور دوسرا بھائی جو تھا 20 سال کا تھا ابھی. تو ان کا بھی شہید کے جنازے کے ساتھ ابھی جمعے کے بعد میں جنازہ پڑھاؤں گا. اسی طرح ایک جنازہ اور ہے جو یہاں یو کے سابق نیشنل صدر اور امیر جماعت چودھری انور کالون صاحب کا ہے, جن کو 27 ستمبر کو ان کی وفات ہوئی ہے. آپ یہاں لمبا عرصہ یو کے میں رہے ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا نیشنل پریزیڈنٹ بھی رہے, پھر جماعت کے امیر بھی رہے, صدر قضاء بورڈ بھی یہاں یو کے رہے, پہلے یہ ڈھاکہ میں تھے، لیکن اس سے پہلے کلکتہ میں تھے، وہاں بھی یہ امیر رہے ہیں، پھر ڈھاکہ میں امیر رہے ہیں، فضل عمر فاؤنڈیشن کے ممبر بھی تھے، چودھری فضل اللہ خان صاحب سے ان کا خاص تعلق تھا، ان کے سیکرٹری کے طور پر مختلف سفروں میں ان کے ساتھ جاتے رہے یہ، اور تقریبا رابعہ میں 1984 میں جب یہاں آئے ہیں تو اس وقت جو قرآن کریم کے انگریزی ترجمے پر نظر ثانی کے لیے ٹیم بنائی تھی اس میں ان کو بھی شامل کیا تھا، خلافت سے وفا کا تعلق تھا ان کا، اور واقفین زندگی اور مبلغین کس بڑے عزت اور احترام کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی مغفرت کا سلوک فرمائے، رحمت کا سلوک فرمائے. ایک جنازہ اور ہے، ایک عزیزہ ہماری منصورہ وہاب صاحبہ کا ہے، یہ مولوی عبد الوہاب آدم صاحب جو گھانیان ہیں اور جامعہ پاکستان لوگوں سے پڑھے ہوئے ہیں، شروع کوئی بیچ تھا، ابتدائی مبلغین میں سے ہیں جو افریقہ سے پڑھنے گئے تھے وہاں، ان کی بیٹی ہیں یہ، آج کل امیر صاحب عبد الوہاب صاحب امیر ہیں اور مشن انچارج ہیں گھانا کے، محمد بیدو صاحب کی اہلیہ تھیں، ان کو بھی گردے کی تکلیف ہو گئی جس کی وجہ سے بیمار چلی آ رہی تھی، اب چند دن پہلے گزشتہ انتظام بھی ہو گیا تھا گردے کے ٹرانسپلانٹ کا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی تقدیر یہی تھی، 28 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی ہے، انا اللہ انا راجع ہوں، ان کا جنازہ بھی ساتھ ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سے بھی مغفرت اور رحمت کا سلوک فرمائے اور ان کے والدین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
ما كان